السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کی دنیا کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. سب سے پہلے اہم خبریں. پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سرحد پار کسی بھی قسم کی کارروائی کشمیر کوز سے غداری ہوگی. مشرقی سرحد پر صورتحال بگڑنے کی صورت میں مغربی سرحد سے فوج منتقل کرنے کے بارے میں پاکستان فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور جہاں بھی ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہر ممکن فیصلہ کیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اس وقت مودی سرکار دوال ڈاکٹرائن کے گرد گھوم رہی ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ اور گفتگو آپ اب سے کچھ دیر پہلے ایک گھنٹے کے پروگرام میں سن چکے ہیں. اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ متنازع علاقے جموں و کشمیر میں 12 روز سے جاری کرفیو اٹھایا جائے, جس کے باعث پوری وادی میں معمولات زندگی مفلوج ہیں. اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سماعت فرمائی. اور سری نگر سے ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کے نقل و حرکت پر تقریباً 2 ہفتے پہلے عائد کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ علاقے میں فون اور انٹرنیٹ سروسز کو مرحلہ وار بحال کرنے کے عمل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. تاہم ہفتے کو ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے چند دوسرے علاقوں میں بندشوں اور اضافی حفاظتی دستوں کو سڑکوں سے ہٹائے جانے کے ساتھ ہی عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے. بعد میں چند ایک مقامات پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. اس بارے میں مزید تفصیلات اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سنی. اور پاکستان کے جنوب مغربی صوبے میں اکثر خونریز قبائلی تصادم ہوتے رہتے ہیں, جس میں بعض اوقات اہم سیاسی رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. ہفتے کو ایک ایسے ہی واقعے میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے بانی رہنما نوابزادہ میر امان اللہ خان زہری کو اپنے پوتے سمیت ہلاک کر دیا گیا. اس واقعے کی تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں سنیے.
بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور قبائلی سربراہ نوابزادہ میر امان اللہ خان زہری کو اپنے پوتے 2 محافظین کے ساتھ قتل کر دیا گیا. واقعے کے بعد نامعلوم مسلح افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ضلع خضدار کی تحصیل زہری کے ایک لیویز حوالدار عدیت اللہ زہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہفتے کو علل صبح میر امان اللہ خان زہری کا قافلہ اپنے گھر سے نورگامہ کی طرف جا رہا تھا. راستے میں بلبل کے علاقے میں پہلے سے گات لگائے نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے ان کی گاڑی پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا, جس سے نوابزادہ میر امان اللہ خان زہری, ان کا پوتا مردان زہری اور 2 محافظین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. انہوں نے قتل کے محرکات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قبائلی دشمنیاں ضرور تھی, تاہم لیویز قتل کے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ جاری کرے گی. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے رہنما میر یونس زہری نے وی او اے کو بتایا کہ میر امان اللہ خان زہری پارٹی کے بانی رہنماؤں میں سے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میر امان اللہ زہری کو نامعلوم مسلح افراد نے سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا ہے.
پولیٹیکل حوالے سے کو مارا گیا ہے, یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑی افسوسناک خبر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں اس وقت تک پولیٹیکل لوگ مارے گئے ہیں, اس قسم کے لوگ مارے جائیں گے تو بلوچستان کے لوگ بہت ہی پیچھے جائیں گے.
صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران میر امان اللہ خان زہری کی علاقت پر افسوس کا اظہار کیا اور واقعے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ قبائل کے درمیان قبائلی رکاوٹوں کو ختم کیا جائے.
حکومت کر رہی ہے, ابھی کلات کی زہری اور قبائل کا لڑائی ہے, ان کو گورنمنٹ نے جا کے فیصلے کرنے کا وہ کر دیا, ڈیڈ لائن دیا, انہوں نے جو ہے اپنے طالب بھی اٹھا لیے, ابھی ان کا فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہم ہر ایک قبائلی مسئلے پر اس طرح جا کے سوال کرنے کی کوشش کریں.
میر امان اللہ خان زہری کے بیٹے نوابزادہ میر ریاض زہری جو پولیس انسپکٹر تھے, ان کو بھی 2012 میں نامعلوم مسلح افراد نے زہری بازار میں قتل کر دیا تھا. میر امان اللہ خان زہری کے والد نواب نوروز خان زہری نے 1954 میں ایوب خان کے دور حکومت میں ون یونٹ کی تشکیل کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں سمیت 1000 جوانوں کے ساتھ پہاڑوں کا رخ کیا تھا اور حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تھی, تاہم بعد میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. 1960 میں نواب نوروز کے بیٹے کو اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کے ساتھ غداری کے الزام میں پھانسی دے دی گئی, جبکہ نواب نوروز خان 1962 میں جیل میں بیماری کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے تھے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے کارکنوں بشمول دو ممبران قومی اسمبلی کے ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز پر مبینہ حملوں میں درج دو مقدمات میں سے ایک میں ضمانت کی درخواستیں مسترد جبکہ دوسرے میں منظور کر لیں۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے سیکیورٹی فورسز پر مبینہ حملوں کی تردید کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے۔
بنو کے انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز پشتون تحفظ تحریک کے ممبران قومی اسمبلی سمیت دیگر کارکنوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں درج دو مقدمات میں سے ایک میں ضمانت پر رہائی کی درخواست کو مسترد جبکہ دوسری کو منظور کر دیا ہے۔ پچھلے 26 جولائی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے جھڑپ میں ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ پہلے سے گرفتار ہے جبکہ باقی ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف پچھلے 7 جون کو اسی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ایک گاڑی پر بم حملے کے الزام میں مقدمہ اسی وقت درج ہوا تھا جب یہ دونوں جیل میں تھے۔ فوج کی گاڑی پر ہونے والے حملے میں 3 افسران سمیت 4 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ انسداد دہشت گردی بنو کے عدالت میں سینئر وکیل اور پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر لطیف افریدی کی سربراہی میں وکلاء نے درخواستوں کے حق میں جبکہ سرکاری وکلاء نے مخالفت میں دلائل پیش کی۔ پشتون تحفظ تحریک کے وکلاء کے پینل میں شامل طارق افغان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
آج علی وزیر اور محسن داوڑ کے کیس میں بنو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی تھی تو ہم نے تمام استغاثہ کے وکلاء نے بھی اور ہم نے بھی تمام دلائل جج کے سامنے رکھ دیے، جس پر جج صاحب نے جو خڑ کمر کا واقعہ ہوا تھا 14 نمبر ایف آئی آر جو تھا 26 تاریخ کو، اس میں علی وزیر اور محسن داوڑ کی ضمانت کو مسترد کر دیا، اور جو 7 جون کو فوجی گاڑی پر جو دھماکہ ہوا تھا اور ایف آئی آر میں بھی علی وزیر اور محسن داوڑ کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اس میں ان دونوں کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی۔
طارق افغان نے کہا کہ جس مقدمے میں علی وزیر اور محسن داوڑ کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں اس سلسلے میں وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے،
دیکھیے قانونی ایشوز ہیں اور دونوں کے کیسز اس وقت عدالت کے اندر ہیں، تو عدالت ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور جو قانونی فیصلہ ہوگا اور قانون کے مطابق ہوگا عدالتیں وہی فیصلہ دیں گی۔
دری اسنا جنوبی وزیرستان کی دلی انتظامیہ نے یوم آزادی کے موقع پر ایک جلوس کے دوران پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ سمیت 209 افراد کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگوانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 209 افراد میں سے 200 افراد نامعلوم ہے، تاحال اس مقدمے میں نامزد ملزمان میں سے کسی کی گرفتاری کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان امن مذاکرات کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشیروں سے بات چیت کی جو بہت شاندار رہی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات جاری ہیں لیکن اس کی نوعیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اس سے قبل امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عید الاضحیٰ سے قبل امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، تاہم 12 اگست کو قطر کی دارالحکومت دوحا میں فریقین کے درمیان مذاکرات کے 8ویں دور کا اختتام ہوا جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے مزید مشاورت پر اتفاق کیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو مشیروں سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال بہت اچھی ملاقات ہوئی، بیشتر افراد نے 19 سال سے جاری جنگ کی مخالفت کی، اگر ممکن ہوا تو اس پر معاہدہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 12 اگست کو جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ مذاکرات کا حالیہ دور طویل اور کامیاب تھا جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان اگلے مرحلے میں جانے سے قبل اپنے اپنے رہنماؤں سے مشاورت پر اتفاق ہوا ہے۔ سوڈان کی عبوری فوجی کونسل اور احتجاجی رہنماؤں نے دارالحکومت خرطوم میں شراکت اقتدار کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے سے دونوں دھڑوں کے درمیان ایک مشترکہ فوجی اور سویلین کونسل کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی ہے جو سوڈان میں سویلین قیادت کی کسی حکومت کے قیام کے لیے انتخابات کے انعقاد تک 3 سال کے لیے ملک کی قیادت کرے گی۔ دسمبر سے شروع ہونے والے ہنگاموں کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ ہفتے کے روز ہانگ کانگ میں اسکول کے اساتذہ 3 ماہ سے حکومت مخالف مظاہروں میں شامل کارکنان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرے میں شامل ایک اسکول ٹیچر کا کہنا تھا کہ میں ان سرگرم کارکنوں کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ یقیناً ہماری حکومت سے زیادہ بہادر ہیں۔ اساتذہ پہلے تو فنانشل ڈسٹرکٹ میں اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے ہانگ کانگ کی متنازع لیڈر کیری لیم کے گھر کا رخ کیا. ہفتے اور اتوار کے روز مزید مظاہرے متوقع ہیں. مجموعی طور پر مظاہرے اختتام ہفتہ منعقد ہوتے ہیں, لیکن گزشتہ ہفتے ایئرپورٹ پر ہونے والے مظاہروں میں احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں, جس سے مظاہرے ہفتے کے دوران بھی جاری رہے اور نتیجتاً دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈے پر کئی دنوں تک پروازیں معطل رہیں. یہ مظاہرے اب جمہوری اصلاحات کے لیے ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے اس بیان کی تردید کی ہے کہ وہ اور ان کی ساتھی رکن کانگریس رشیدہ طلیب اسرائیلی حکام سے ملنے سے گریزہ ہیں. اس سے قبل اسرائیل نے دونوں اراکین کانگریس کو یروشلم اور مغربی کنارے کا دورہ کرنے سے روک دیا تھا. الہان عمر نے جمعے کے روز اپنے اسرائیل کے مجوزہ دورے کی تفصیلات ٹویٹر پر جاری کی تھیں, جن میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسرائیلی اور عرب اراکین سمیت اسرائیل کے سیکورٹی حکام سے ملاقاتیں شامل تھیں. اسرائیل کے ریٹائرڈ فوجی افسران نے دونوں اراکین کانگریس کو ہیبرون کے علاقے کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی, جس میں یہودی بستیوں کی آبادکاری کے بعد شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جہاں اسرائیلی ایک طرف اور فلسطینی سڑک کی دوسری جانب چلا کریں گے. امریکی رکن کانگریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اور ان کا وفد مشرقی یروشلم میں بدو برادری پر بھی بریفنگ لے گا, جبکہ اقوام متحدہ فلسطینیوں پر انسانی ہمدردی کے تحت دی جانے والی امداد میں کٹوتی پر بریفنگ دے گی. دوسری رکن کانگریس رشیدہ طلیب نے مغربی کنارے کا دورہ کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا ہے. صرف چند گھنٹے قبل اسرائیلی وزارت داخلہ نے انہیں اسرائیل کا دورہ کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ اپنی فلسطینی نانی سے ملاقات کر سکیں. رشیدہ کا کہنا تھا کہ وہ ان سخت شرائط میں اپنی نانی سے ملنے نہیں جائیں گی, کیونکہ یہ سب نسل پرستی, جبر اور ناانصافی کی ان کی سوچ کے منافی ہے اور ایسا کرنے سے ان کے اندر کوئی چیز مر جائے گی. امریکہ کی چوٹی کے انٹیلیجنس افسر قائم مقام ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جوزف مگائر کا کہنا ہے کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بے خوفی سے اپنا کام انجام دیں گی. ایک روز پہلے ان کے پیش رو اور ان کے نائب کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا. جوزف میگوائر کا کہنا تھا کہ ان کا دفتر ملک کی انٹیلیجنس برادری کی قیادت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا اور ملک کی سلامتی کے لیے انہیں اہم اطلاعات فراہم کرتا رہے گا. نیو یارک شہر کی پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے نیو یارک شہر کے زیر زمین ریلوے اسٹیشنوں پر پریشر کوکر جیسی چیزیں رکھی تھیں. ہفتے کے روز پولیس کے تفتیش کاروں کے سربراہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ویڈیو کیمروں سے حاصل ہونے والی نگرانی کی فلم سے ایک شخص کو چاول پکانے والے برتن کو, جو پریشر کوکر کی طرح لگتا ہے, ریلوے اسٹیشنوں پر رکھتے دیکھا جا سکتا ہے. ان کوکروں کے نظر آنے کے بعد صبح سفر کرنے والے مسافروں کو سفر کرنے سے روک دیا گیا تھا. اور جبرالٹر کی سپریم کورٹ کی جانب سے ایران کا آئل ٹینکر چھوڑنے کے حکم کے بعد برطانیہ نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اس بحری جہاز کو چھوڑ دے. ایران کے بحری حکام نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ماہ برطانیہ کے زیر اثر جبرالٹر یعنی جبل الطارق کے پانیوں سے قبضے میں لیا گیا اس کا تیل بردار جہاز جبرالٹر کی سپریم کورٹ کے حکم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اب یہ جبرالٹر سے روانگی کے لیے تیار ہے. ایران نے خیال رہے کہ ایران کا یہ آئل ٹینکر گزشتہ ماہ 4 جولائی کو جبل الطارق کے پانیوں میں برطانیہ کی نیوی نے قبضے میں لے لیا تھا. برطانوی حکام نے الزام لگایا تھا کہ یہ تیل بردار جہاز 20 لاکھ بیرل خام تیل شام پہنچانا چاہتا تھا, جس پر یورپی یونین اور برطانیہ نے تعزیرات عائد کر رکھی ہیں. ایران نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ تیل بردار جہاز کی منزل شام نہیں تھی. برطانیہ کے اس اقدام کے باعث مشرق وسطی میں پہلے سے ہی جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. ایران نے بھی رد عمل کے طور پر آبنا ہرمز سے ایک برطانوی بحری جہاز قبضے میں لے لیا تھا. خبر رساں ادارے فرانس کے مطابق جبرالٹر کی سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایرانی آئل ٹینکر چھوڑنے کا حکم دیا تھا. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, اب سے کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتی ہوں ایک بار پھر پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ. پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. آج کے پروگرام میں آپ کیا کچھ سنیں گے, لیجیے سنیے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے امریکہ میں اگست کے مہینے میں جاری یوم پاکستان اور عید الاضحیٰ سے متعلق پاکستانی امریکی کمیونٹیز کی ثقافتی تقریبات کے بارے میں. آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان میں 2005 کے زلزلے میں زندہ بچ جانے والی پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی ایک باہمت خاتون رومیلا حمید سے, جو زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی اپنی معذوری کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں اور معذور افراد کو زندگی میں ہمت سے زندگی گزارنے اور انہیں معاشرے کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کو رپورٹ سنوائیں گے اس بارے میں کہ کیسے پاکستانی امریکی فزیشنز کی تنظیم اپنا پاکستان میں فزکس اور میتھس کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا بندوبست کر رہی ہے. ایک رپورٹ ٹیکسس کے اس اسکول کے بارے میں جس کا نام ملالہ یوسفزئی کے نام پر رکھ دیا گیا اور یہ اب اپنا کام شروع کر رہا ہے. ایک رپورٹ اس بارے میں کہ کیسے پشاور کا ایک درزی خواجہ سراؤں کو ٹیلرنگ سکھا کر انہیں معاشی طور پر مستحکم کر رہا ہے, اور کیسے خیبر پختونخوا کی ایک خاتون حکومت کے پروگرام امپیکٹ چیلنج کا مقابلہ جیت کر صوبے کی دیہی خواتین کو اپنا روزگار کمانے کے لیے سلائی کا ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں. تو گفتگو کا آغاز کریں گے بلکہ پروگرام کو اب باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں. پاکستان میں عید الاضحیٰ اور یوم پاکستان کی تقریبات اب ختم ہو چکی ہیں, لیکن یہاں امریکہ میں ان تقریبات کا سلسلہ پورے اگست کے مہینے میں جاری رہے گا. ان تقریبات کے لیے پاکستانی امریکی کمیونٹی کیا اہتمام کر رہی ہے اور پاکستان سے آنے والے مہمان فنکار ان تقریبات میں کس طرح رنگ بھر رہے ہیں, اس بارے میں ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں اردو نیوز نیو یارک کے ایڈیٹر محسن ظہیر کی, جو نیو یارک میں ہونے والی تقریبات پر روشنی ڈال رہے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں.
نیو یارک میں تقریباً تین بڑی یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں. کونی آئلینڈ ایونیو جو کہ لٹل پاکستان بھی کہلاتا ہے, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد نیو یارک کے علاقے بروکلن میں رہتی, وہاں پر دو ایونٹ ہو رہے ہیں. نیو یارک کا ایک سب اربن ایریا نواحی علاقہ ہے لانگ آئلینڈ, وہاں پر ناسا کاؤنٹی جو ہے وہ امریکہ کی بڑی کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے. وہاں کی جو آفیشیل کاؤنٹی ایگزیکٹو ہیں جن کو ہم میئر بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے آفس میں ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے وہ ارینج ہو آج منایا جا رہا ہے, جس میں خواتین پاکستانی کمیونٹی کی خواتین اکٹھی ہو رہی ہیں. پرسوں دو دن پہلے نیو یارک کا ایک بہت بڑا بورو ہے جس کو آپ ڈسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئنز, اس کے بورو ہال میں جو بورو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے بورو ہال میں ایک ٹریڈیشن قائم کی ہوئی ہے کہ جو یوم آزادی کی تقریب ہوتی مختلف امیگرینٹ کمیونٹیز کی وہ ارینج کرتی, وہاں پہ ایک بہت بڑی اس طرح کی تقریب ارینج ہوئی. اسی طرح اگست کے پہلے مہینے میں نیو یارک سٹی میں میڈیسن ایونیو, یہاں کا بڑا مصروف ترین اور بڑا مشہور علاقہ ہے, وہاں پر ایک پاکستان ڈے پریڈ نکالی گئی, اور یہ پریڈ جو تھی یہ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے نکالی گئی. نیو یارک سٹی میں چونکہ صرف سنڈے کو آپ کوئی ایکٹیویٹی اسٹریٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور ہر کمیونٹیز کو انہوں نے کوئی سنڈے الوکیٹ کیا تھا, تو اس لیے 14 اگست کے حوالے سے جو پریڈ تھی پاکستانی کمیونٹی کو 4 اگست کو پرمٹ تھا, اس لیے انہوں نے 10 دن پہلے ایک بہت بڑی پریڈ جو تھی وہ نکالی. اس میں پاکستان سے علی ظفر اور بہت سے سنگرز آئے, بڑے لوگ آئے, وہاں پہ فلورس تھے تقریباً 8-10, ان پہ پاکستان کے کلچر کو ریفلیکٹ کیا گیا تھا, اور اسی طرح جو ہسٹری تھی وہ شو کیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے علاوہ 18 اگست کو جیسے میں نے بتایا کہ نیو یارک کا علاقہ جو بروکلن ہے یہاں پر بڑی کمیونٹی رہتی ہے اور یہ علاقہ لٹل پاکستان بھی کہلاتا ہے, وہاں پہ یوم آزادی پر ایک ہر سال بڑا مشہور 35 سالوں سے ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس کو بروکلن میلہ کہتے ہیں, وہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک میں اس طرح ایک یونیک ہو رہا ہے, کمیونٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہر لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے ایریا میں ایکٹیویٹی کریں, تو نیو یارک میں اور نیو جرسی میں 4 بڑے یوم آزادی کے ایونٹ ہو رہے ہیں, 2 فیسٹیول ہو رہے ہیں, نیو جرسی میں ایک پریڈ ہو رہی ہے, اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو مسلم پاکستانی پولیس آفیسر ہیں ان کی ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک بڑا باربیکیو پارٹی کا اور اس طرح کا ارینج کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ اگست کا پورا مہینہ جو ہے یہ منتھ آف فیسٹیویٹی ہوتا ہے, پورا مہینہ جو کمیونٹی ہے وہ یوم آزادی کی تقریبات مناتی رہتی ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا 14 اگست آج ہے, آج آپ 14 اگست کے حوالے سے وہاں پہ بہت سی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے, کل کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ امریکہ میں ہو تو آپ کو پورے اگست میں آپ کو 14 اگست کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نظر آتی رہیں گی.
بے حد شکریہ.
اگین پھر کہ یہ 14 اگست کے جتنی بھی ایونٹس ہو رہے ہیں وہ کمیونٹی نے ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں جو کشمیری امریکن کمیونٹی سے سالیڈیریٹی کے لیے.
بے حد شکریہ محسن ظہیر صاحب. جی محسن ظہیر بتا رہے تھے کہ امریکہ میں اگست کا پورا مہینہ ہی پاکستانی امریکی کمیونٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تقریبات کا اہتمام کرتی ہے، خاص طور پر یوم پاکستان کے حوالے سے بھی، اور اس مرتبہ کیونکہ عید الاضحیٰ بھی اگست کے مہینے میں تھی تو اس حوالے سے بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، بلکہ دونوں تقریبات کو اکٹھا ہی منا لیا گیا۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں ورجینیا میں یہ جو اگست کا مہینہ ہے اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خاص طور پر آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ردھم انٹرٹینمنٹ کے کو فاؤنڈر سلمان شیروانی سے، جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر اگست کے مہینے میں کیا اہتمام کیا ہے، تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔
یہ ردھم انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تقریباً پچھلے 2-3 سالوں سے ہم جو ہے وہ پاکستان ڈے جہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں ورجینیا میں، اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان ڈے جو ہے وہ کمپلیٹلی ایونٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس میں کوئی انٹری چارجز نہیں ہوتے، کوئی مطلب لائک کوئی چارجز پارکنگ کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ جتنے بھی زیادہ لوگ آ سکیں وہ انجوائے کریں وہاں پہ آ کر، اور اب جو بھی تفریحات ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو اس کو بھرپور ان کے ساتھ جو ہے مزہ لیں ان کا۔ اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے ردھم انٹرٹینمنٹ کی، جو ہمارے لاسٹ ایئر بھی تھا تقریباً 8-10,000 پیپل آئے تھے ہمارے یہاں۔ اور جی اٹ واز دا بگیسٹ ایونٹ ان یونائیٹڈ اسٹیٹس جو کہ ہوا تھا، اور اس سال بھی ہماری ایکسپیکٹیشن آئی تھنک مور دین اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کافی اس کے اندر انجوائمنٹس کے چیزیں رکھی ہیں، اور ہمارے جتنے فنکار ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، اور لائک آئی سیڈ کہ جتنا یہ کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے وہاں پہ ایک پروگرام رکھا ہے اس کے اوپر، جہاں پہ جس میں ہم جو ہے کشمیریوں کے لیے ان کی سالیڈیٹی کے لیے ہم ایک تقریباً 30-40 منٹس کے ایک پروگرام کریں گے اور لوگوں کو اویئرنیس دلائیں گے، کیونکہ بیسیکلی آپ اگر ردھم انٹرٹینمنٹ کی خاص بات یہ دیکھیں کہ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ینگسٹر موجود ہیں اور سارے ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہیں، آئی ٹی پروفیشنل لوگ ہیں اس کے اندر، جو ہم لوگوں کا جو بیسیکلی پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے کنٹری کی ہسٹری کے بارے میں اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں پہچانے جائیں، جانے جائیں کہ واٹ وی آر، ویئر وی بلانگس ٹو۔
بالکل،
تو اسی چیز کے سلسلے میں ہم جو ہے کافی زیادہ جو بھی پروگرام کر رہے ہیں، جیسے پی ایس اے جارج میسن کی آرگنائزیشن ہے ان کو ہم نے اپنے ساتھ کولابریٹ کیا ہے، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ کریں گے جس سے کہ سارے ینگسٹر اٹریکٹ ہوں گے، اور انہیں سے بچوں سے ریلیٹڈ ہم نے وہاں پہ کچھ پروگرام سانگ رکھے ہیں، گفٹ باکسز رکھے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہم نے وہاں اناؤنس کی تاکہ بچے بھی جو ہے وہ انٹریکٹ رہیں پورے پروگرام کے ساتھ، وہ بور نہ ہو اپنی فیملی کے ساتھ آنے کے بعد۔
اچھا، تو خاص طور پر کون سے جو آپ نے کہا کہ پاکستان سے فنکار آ رہے ہیں، تو جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ جو
سب سے زیادہ جو پاپولر اس وقت ہے وہ دو فنکار ہیں، ایک تو عطاء اللہ عیسیٰ خلوی کے بیٹے ساول ہیں، وہ آ کے پرفارم کریں گے وہاں پہ، وہ بھی ینگسٹر ہیں۔ دوسرا بلال جو ہے، بلال سعید، وہ کافی جو ہے وہ ینگسٹرز میں لائک یو نو پاپولر ہیں، ان کو ہم نے پاکستان سے مدعو کیا ہے، وہ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ملائکہ فیصل ہیں، وہ یہاں پہ جو ہے آ کے پرفارمنس دیں گی۔ پاکستان سے ہم نے سعود قاسمی کو جو ہے وہ کمپیئرنگ کے لیے اور ان کو شو کو جو ہے بیسیکلی ہوسٹ کریں گے وہاں پہ آ کے، اور اس کے لیے امبیسڈر صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا، تو وہ ان کی ایک پراپر اسپیچ ہے، ان کا خطاب ہوگا وہاں پر۔ اور ساجد طاہر صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ گورنر صاحب، وہ گورنر ورجینیا سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا، تو وہ بھی جو ہے کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ایونٹ کے اندر آئیں۔
تو ایک بڑے پیمانے کا یہ ایونٹ جو آپ ہر سال کرواتے ہیں، اس سال بھی آپ نے اس کو بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی کوششیں جاری ہیں، تو جو یہ جو ایونٹس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوال میں نے بھی کچھ دیر پہلے بھی کیا کہ پاکستانی کلچر کو اور پاکستانی موسیقی کو پروموٹ کرنے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے کیا صرف پاکستانی امریکی کمیونٹی مستفید ہو رہی ہے یا دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی آتے ہیں، خاص طور پر امریکی بھی آتے ہیں آپ کے فنکشنز میں؟
جی، امریکی کافی لوگ جو ہیں، ہم نے ان کا انٹرسٹ دیکھا ہے، ایون تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں ایون کچھ امریکنز جو ہیں وہ خود کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایونٹ ہے، کلچرل ایونٹ ہے، کیا ہے، کیا اس میں ہم انٹر ہو سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں، انڈین کمیونٹی ہمارے ساتھ کافی زیادہ ہے اس کے اندر، اور وہ لوگ خود پوچھتے ہیں اور سرپرائز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا بڑا ایونٹ کر رہے ہیں اور کوئی چارجز نہیں ہے اس کے اندر، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ اس چیز کو دیکھ کے کافی سرپرائز ہوتے ہیں، کہ کیونکہ بیسیکلی یہاں تو کمرشلزم بہت زیادہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو بیسیکلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پروفٹ اینڈ لاس تھنگ۔ تو ہم بیسیکلی جو ہے مقصد لائک آئی سیڈ ارلیئر کہ ہم لوگ آئی ٹی، ہم لوگ سارے ینگسٹرز ہیں، دس از ناٹ اوور بریڈ اینڈ بٹر, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ڈیڈیکیٹڈلی فار دا کمیونٹی. تو اس طرح کے ایونٹ کرنے سے بس ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی کی کچھ نہ کچھ سروسز میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں.
بالکل, بہت شکریہ سلمان شیروانی صاحب. جی سلمان شیروانی بتا رہے تھے کہ ورجینیا کا جو ان کا ردھم انٹرٹینمنٹ ہے وہ اگست کے مہینے میں یوم پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے کیا اہتمام کر رہا ہے, اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہر سال کرتے ہیں. اب ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں فلوریڈا کی ساؤتھ ایشین ویلفیئر کلچر سوسائٹی کے فاؤنڈر لیاقت علی کی, جو بتائیں گے کہ فلوریڈا میں ان کی سوسائٹی جو ہے پاکستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں کن تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے. تو آئیے ان کی گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں.
جی ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کا نام ہے پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ, پی اے اے اس کو کہتے ہیں ان شارٹ. تو اس یہ جو ہے 1979 سے یہاں پہ مشیگن میں کام کر رہی ہے, اور یہ میرے خیال سے سب سے پرانی ایسوسیشن ہے پاکستانیوں کی امریکہ کی کسی بھی اسٹیٹ میں. تو یہ اس کے تھرو جو ہے وہ پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں. 14 اگست کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ تہوار ہمارا منایا جاتا ہے, اور اس میں کبھی ہم 23 مارچ پر بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمارا میگا ایونٹ ہوتا ہے جو اگست کا ہوتا ہے نا, اور یہ 14 اگست کے ارد گرد ہی ہم کرتے ہیں. اس دفعہ ہم یہ انشاءاللہ اتوار کو 18 اگست کو کر رہے ہیں, اور میلے کی تفصیلات میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اس میں بازار ہوگا دن کے ٹائم, اور پھر شام کو ہم ایک میوزیکل پروگرام کرتے ہیں, اور اس میں پاکستان سے ہم نے سنگر بلائے ہیں. اور 1 بجے سے جو ہے وہ بازار شروع ہوگا, اس میں کھانے پینے کے اسٹالز ہوتے ہیں, پھر جیولریز ہوتی ہے, کپڑوں کے اسٹالز ہوتے ہیں, اس طرح سے مختلف اسٹالز ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں دن بھر وہاں خریداری کرتے ہیں, اور شام کو 6:30 بجے پھر ہم ایک پریڈ کا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں یہ کہ پھر سب جتنے بھی اس وقت لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں وہ سب مل کر ایک پورا اس آڈیٹوریم کا چکر لگاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ مطلب خوب پاکستان کے لیے نعرے بازی بھی ہوتی ہے, اور ایک بہت اچھا یہ ہوتا ہے ڈھول وغیرہ, اور سب اس کے ساتھ ہم پریڈ کرتے ہیں نا. یہ میں بتا دوں کہ یہ ایونٹ ہمارا جو ہے وہ
تو کتنے لوگ عام طور پر کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس موقع پر, اور خاص طور پر آپ پاکستان کے کلچر کو فروغ کرنے کے لیے فروغ دینے کے لیے کیا کرتی ہیں اس موقع کو استعمال کرتی ہیں؟
جی اس میں ایک تو یہ کہ لوگوں کا تو ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, کم از کم 2,000 سے 3,000 لوگ جو ہیں وہ دن بھر میلے میں آتے ہیں نا, وہ وزٹ کرتے ہیں آپ کو آ کے, اور شام کو جو کانسرٹ ہے وہ ہمارا آڈیٹوریم میں ہوتا ہے, وہ اس میں 1,200 لوگوں کی گنجائش ہے اس آڈیٹوریم میں, اور وہ ہمارا الحمدللہ ہر سال فل ہوتا ہے پورا آڈیٹوریم. اس کے علاوہ ہم جو پروگرام شام کو کرتے ہیں کانسرٹ, اس میں ہم نے اس دفعہ آصم اظہر اور جمی اترے اور الزبتھ رائے ان کو پاکستان سے خاص طور پہ بلایا ہے اس ایونٹ میں شرکت کے لیے, اور ان سے پہلے ہم جو ہیں وہ ان کو یہاں کے سینیٹر جو ہیں گیری پیٹرز ان کو ہم بلائیں گے, اور جو ہمارے یہاں کے کانگریس مین ہیں جیک برگمین وہ آئیں گے, اور امبیسڈر آف پاکستان کو بھی مدعو کیا گیا ہے, وہ ان کی کچھ مصروفیات ہیں تو وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. تو یہ اس طرح سے یہ ہمارا سارا پروگرام ہوگا.
جو
ہم پیر کا ایشو جو آج کل اتنا سینسیٹیو ہے وہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم اپنے پروگرام میں ان کے لیے دعا کریں گے خصوصی طور پہ.
تو اس طرح آپ دونوں تقریبات جو ہیں, آپ نے عید الاضحیٰ بھی آپ کہہ رہی ہیں اس کا اہتمام بھی ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کا یوم آزادی جو ہے اس کو بھی آپ شامل کر رہی ہیں اپنی ان تقریبات میں.
اچھے کہ اپنی کمیونٹی سے جو بہت فلنتھراپسٹ جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس کمیونٹی کے لیے ان کو ہم آنر کرتے ہیں, ہر سال ایک اوارڈ ہم ان کو دیتے ہیں, اس دفعہ بھی ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کو دیتے ہیں جو ہائی اسکول کے جو بچے گریجویٹ اس سال ہوئے ہیں ہائی اسکول سے, وہ 3 بچوں کو ہم اس میں جو ہے وہ کیش اوارڈ بھی دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ان کو اکنالج کرتے ہیں ہم.
تو پروین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو تقریبات ہیں جو پاکستانی امریکی کمیونٹی کرتی رہتی ہے اپنے مختلف تہوار مناتی ہے, اس سے ان کو ان کی جو یہاں پر اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کو اپنے آبائی ملک سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا مواقع ملتے ہیں اور
بالکل یہ ایک بہت ہے کیونکہ جو یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان جو جاتے بھی کم ہیں تو ان کو بہت کم نالج ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی خاص طور پہ ہسٹری کے بارے میں کہ پاکستان کیسے بنا تھا اور کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی جو ہم فنکشنز کرتے ہیں اس میں تو اس میں یہ لٹریچر بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بچوں کو مطلب اس بارے میں کافی جو ہے نئی جنریشن کو انوالو کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا اور مطلب ہم کہاں بلانگ کرتے ہیں کیونکہ آفٹر آل سب جو ہے ہمارا رابطہ اور ہماری جو روٹس جو ہیں وہ سب کی پاکستان ہی میں ہیں تو ہم اسی وہیں سے کنیکٹڈ ہیں اور ہم یہاں پہ ایک طرح سے پاکستان کے ہی امبیسڈر ہیں. تو یہ چیز مطلب ان سے بہت زیادہ وہ بچوں کو پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں سے.
ان ساری باتوں کا بہت شکریہ, بہت شکریہ.
بہت تیار ہو کے آتے ہیں وہ گرین وائٹ کپڑے پہن کے جھنڈے لے کر, کچھ جھنڈے ہم بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور لوگ مطلب جوش و جذبہ لوگوں کا بالکل دیکھنے والا ہوتا ہے ان موقعوں پہ, ان تہواروں پہ.
بہت شکریہ پروین عزیز صاحبہ. ہمارے سننے والوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ پاکستانی امریکی کمیونٹی جو یہاں پر رہ رہی ہے کس طرح وہ اپنے ان تہواروں کو منا رہی ہے اور کس طرح وہ اپنے آبائی ملک سے اپنا ناتا جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں, اپنا بھی اور اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں جنریشن ہیں ان کو بھی پاکستانی کلچر سے کنیکٹ رکھ رہے ہیں اور پھر یہاں پر امریکہ میں پاکستانی کلچر کو متعارف کرا رہی ہیں اور پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر پا رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. بہت شکریہ پروین عزیز صاحبہ. جی, مشیگن کی پاکستانی ایسوسی ایشن آف امریکہ یا پا کی صدر پروین نذیر کی گفتگو آپ نے سنی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, پروگرام آپ کی دنیا, میں ہوں میزبان یاسمین جمیل اور پروگرام آپ کی دنیا میں اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی ایک باہمت خاتون رومیلا حمید سے جو پاکستان میں 2005 کے زلزلے سے بری طرح متاثر ہوئی تھیں اور ویل چیئر ان کی زندگی میں داخل ہو گئی اور ویل چیئر پر آنے کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی, ایک روزگار حاصل کیا بلکہ حال ہی میں ایک کمپنی قائم کی ہے جس کی مدد سے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ معذور افراد کو زندگی میں اپنی ہی طرح باہمت طریقے سے جینے کا ہنر سکھائیں. ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم رومیلا حمید صاحبہ.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کی کہانی ہمت کی کہانی ہے تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ 2005 کا زلزلہ آپ کی دنیا سے کیا کچھ لے گیا, لیکن اس سانحے کے بعد آپ نے دنیا سے کیا کچھ حاصل کیا اور اب اپنی دنیا سے ان لوگوں کو کیا کچھ دے رہی ہیں جو آپ کی طرح ویل چیئر پر ہیں یا اسی طرح کسی نہ کسی جسمانی ڈسیبلٹی کا شکار ہو چکے ہیں.
یاسمین تھینک یو سو مچ, اتنا اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا اور اس کے ساتھ ایک بہت اچھا پروگرام جو آپ چلا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کمیونٹی کے بچوں کو جو پر بات کرتے ہیں اس کا کمینڈیبل. 2005 کا جو نیچرل ڈیزاسٹر تھا پاکستان کی ہسٹری میں تو بہت ہی بڑا تباہ کن زلزلہ تھا. ملین لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے اور بہت سے جو ینگ گرلس تھی, ویمین تھی اور بہت سے لوگ فزیکلی ڈسیبل ہوئے اور اس زلزلے کے ساتھ میری بہت سی یادیں جڑی ہیں کیونکہ اپنا لاس تو انسان کا وقت کے ساتھ ریکور ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کی فیملی کا لاس ہوتا ہے وہ کبھی ریکور نہیں ہوتا. تو اسی دن میری دو بہنوں کی اور میری ایک بھابھی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تین بہنیں ہیں وہ. تو ان کو کھونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ زندگی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. میں اپنے لاس کو تو بہت مائنس سے دیکھ رہی تھی لیکن ان کے بغیر جینا مجھے مشکل لگتا تھا اور اس حادثے کے بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور ایک سال تک میں اس چیز سے نکل نہیں سکی کہ میں کیسے اس حادثے کو بلاؤں اور کیسے اپنی زندگی کو ریسٹارٹ کروں. تو لیکن ان دا پیسج آف ٹائم جب مجھے ریہیبلیٹیشن پروسیس کے لیے اسلام آباد لایا گیا تو یہاں پہ مجھے فردر جو ٹریٹمنٹ ملی اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو مجھے یو اے ای الجزیرہ ہاسپٹل وہاں پہ بھیج دیا گیا. اس کو آج کل ایس کے ایم سی ہاسپٹل کے نام سے بلایا جاتا ہے. وہاں پہ جب میں گئی تو میرا جب ریہیبلیٹیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں ویل چیئر باؤنڈ ہو گئی ہوں, میں دوبارہ چل نہیں سکتی. تو وہ میرے لیے ایک مایوس کن لمحہ تھا. مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور جو وہاں پہ ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹر گیریسن ان کی ٹیم تھی, انہوں نے مجھے بہت اسٹرانگ کیا ایموشنلی مینٹلی کہ زندگی معذوری کے ساتھ ایک برڈن نہیں ہے, ایک ڈفرنٹ لائف اسٹائل ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر آپ گزارنا چاہیں. تو انہوں نے مجھے کچھ اسکلس سکھائیں جو مجھے انڈیپینڈنٹ کیا, میرا کانفیڈینس انکریز کیا اور میں آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ میری لائف کو بہتر کیا. اور اس میں بہت زیادہ سپورٹ ڈاکٹر کی بھی تھی, میری فیملی کی, اسپیشلی میرے بھائی آصف جو میرے ساتھ تھے اس ٹائم پہ. اور اس ڈیوریشن میں اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ایموشنلی تو میرے خیال سے آپ کبھی اس طرح کے لاس سے ریکور نہیں کر سکتے.
تو اس کے بعد جب آپ اس لاس سے ریکور ہوئیں تو پھر آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی, کہاں تک پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو جاب کس طرح ملی اور اس جاب نے پھر آپ کو کیا کچھ دیا؟
جی یاسمین, جب میں واپس پاکستان آئی اپنا ریہیبلیٹیشن پروسیس کمپلیٹ کروانے کے بعد تو میں نے دیکھا کہ اس ڈیزاسٹر میں جتنے بھی لوگ ڈسیبل ہوئے تھے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. ڈپریشن بہت بڑا پرابلم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ایشوز تھے, فیملی کی سپورٹ بالکل نہیں تھی. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو فیملی اون نہیں کر رہی تھی. آن دا بیس آف جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی اسپیشلی ویمن جو تھیں ان کو زیادہ یہ پرابلم فیس ہوئی. ان کی ڈسیبلٹی کے بعد ان کی ہاسٹل سے ہوئی اور بہت زیادہ کرائسس ہے وہ لوگ گزرے. تو میں نے ریلائز کیا کہ اگر ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, ہم خود کو اکنامیکلی امپاور نہیں کریں گے, ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے, سو وی کین ناٹ سروائیو ان دا سوسائٹی. تو میں نے اپنی فیملی سے یہ ڈسکس کیا کہ مجھے اپنی ایجوکیشن ری اسٹارٹ کرنی ہے. آئی واز 16 ایٹ دیٹ ٹائم, میری تو میں میٹرک میں تھی. تو میں نے اپنی ایجوکیشن آئی کام سے اسٹارٹ کی ایک پرائیویٹ کالج میں, جناح اسلامیہ کالج آف کامرس. اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اس کالج میں ایجوکیشن لینا. ٹیچر بہت زیادہ سپورٹیو تھے, ایون ایکسیسبلٹی کا ایشو بہت زیادہ تھا, ایکسٹرم فرینڈلی نہیں تھے اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز تھے. اس کے باوجود میں نے پرابلمس کو اوور کم کیا اور ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ میں نے 6th ایئر آف ایجوکیشن ویل چیئر پہ رہ کے کمپلیٹ کی. ان ہرڈلس سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ایک جو پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہوتا ہے یا ویل چیئر یوزرس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے خود کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ اپنی نے ایجوکیشن تو کمپلیٹ کی ہے, میری فیملی نے بہت سروائیو کیا ہے, فائنینشیلی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے بھائی مجھے پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں, تو میں کیسے خود کو انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہوں. سو میں نے اپنا ایک جاب ہنٹ اسٹارٹ کیا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں اپنی سی وی سبمٹ کروائی, لیکن جو رسپانس تھا وہ بہت زیادہ دل برداشت تھا. کیونکہ مجھے جو رسپانس آتا تھا کہ وہ آپ ایک لڑکی ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, ایکسیسبلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ریمپ نہیں ہے, ایلیویٹرز نہیں ہیں, واش روم ایکسیسیبل نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. سو اس طرح کی نیگلیکشن کے بعد مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی ملی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں, مجھے انٹرنشپ آفر ہوئی. تو میں وہاں پہ گئی تو مجھے اچھی انکم اماؤنٹ ملتی تھی, میں کافی زیادہ خوش تھی. تو وہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا جب میں گھر سے اکیلے نکلی تھی اور میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اب تم نے خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. تو مجھے جب فرسٹ سیلری ملی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں, لیکن وہ جرنی وہاں پہ اسٹاپ نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسی جاب ہے جو 9 to 5 ہے, میں کچھ ایسا کیوں نہ کروں کہ جو لوگوں کی زندگی میں کچھ پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے. سو میں دن رات سوچتی تھی میں ایسا کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن جوائن کروں جو ڈسیبلٹی پہ کام کرتی ہو. سو اسلام آباد میں ایک لوکل ڈی پی او تھی, ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن, میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا ایز اے پروگرام آفیسر. یو ایس ایڈ کا ایک پروجیکٹ تھا اور اس کا جو ٹائٹل تھا انیبلنگ ویمن وتھ ڈسیبلٹی فار ڈیسنٹ امپلائمنٹ, اس میں ہم ان کو سیلف اسکلس دیتے تھے, ان کو ڈفرینٹ ٹریننگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھی, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, ڈسیبلٹی اویئرنیس پروگرام تھے اس کے اندر. اور سب سے بڑا جو چیلنج تھا ان ویمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا پورے پاکستان سے, ان کی فیملیز کو کنوینس کرنا کہ ہم یہ ٹریننگس کروا رہے ہیں, آپ ان کو لے کے آئیں اس پروگرام کے اندر, ان کو انرول کرنا اور ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, ایک بہت بڑا چیلنج فار می.
تو پھر آپ نے وہاں سے اس ادارے سے جو کچھ سیکھا کہ کس طرح معذور افراد کو یا جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور ایک معاشرے کا ایکٹیو رکن بننے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, تو اب یہ جو آپ نے اپنی کمپنی شروع کی ہے تو یہ کس طرح کام کر رہی ہے اور کتنے لوگوں کو آپ اب تک ریچ کر چکی ہیں اور کیا سکھاتی ہیں آپ ان کو, کس طرح سکھاتی ہیں؟
جی ایس ایم ٹی ٹیک مینجمنٹ ٹریننگ جو ہمارا اسٹارٹ اپ جو ہے بیسکلی پرپز یہ تھا کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ لائف گزارنا ہر انسان کے لیے مشکل ہے اور خاص کر ان کے لیے جب سڈن ڈسیبلٹی ہوتی ہے. سب سے پہلا پرابلم جو آتا ہے وہ ڈپریشن, سیلف مینجمنٹ اسکلز ان کے پاس نہیں ہوتی, اسکن کیئر ٹریٹمنٹ ان کو پتہ نہیں ہوتی, پریشر سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں لانگ ٹائم سیٹنگ
تو سب سے پہلے آپ ان کو ڈپریشن سے, سب سے پہلے آپ کوشش کرتی ہیں ان کو ڈپریشن سے نکالیں, اس کے بعد
ان کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لاتے ہیں, دین ہم ان کو بیسک سیلف اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں فرام کار ٹو ویل چیئر, ویل چیئر ٹو بیڈ, اور اپنے گھر کے اندر یا آفس میں یا ایجوکیشن پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے کام کیسے کر سکتے ہیں.
تو
یہ ایک لانگ پروسیس ہے.
جی جی, تو کتنے لوگوں کو آپ اب تک مدد کر چکی ہیں اور کیسے ان تک آپ ان تک پہنچتی ہیں یا وہ آپ تک پہنچتے ہیں؟
بیسکلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈفرینٹ ویمن کو پورے پاکستان سے آئیڈینٹیفائی کیا 300+ کو, اور ابھی تک ہمارے پاس 500-600 لوگ رجسٹرڈ ہوئے اور اس میں سے ہم نے 20 لوگوں کو ٹرین کیا. انیشلی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک کمپنی ہوتی ہے تو وہ ریونیو کی بیس پہ کام کر رہی ہوتی ہے, کہ ہم اپنی پروفٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی انکم کیسے جنریٹ کریں. تو اس کا میں سے پیسہ لینا از اے بگ پرابلم, کہ ہم ان کو انیبل کر رہے ہیں, ان کو جو ٹیلنٹ ہے اسکل دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کولیبوریشن کر رہے ہیں ٹریننگ سینٹرز اینڈ ہاسپٹلس کے ساتھ کہ کس طرح ہم ان کے تھرو ایک ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ ان لوگوں کی لائف میں لے کے آ سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے 20-25 لوگوں کو فری آف کاسٹ پر اپنے ساتھ ڈسیبلٹی لیڈر اور ایس ایم ٹی کے امبیسڈروں کو انگیج کیا ہے, اور اس میں سے دو لوگ جو ہمارے ساتھ ویل چیئر پہ ہیں وہ ہمارے ایس ایم ٹی انٹرنشپ پہ آئے ہمارے ساتھ, اور ہم چاہ رہے کہ ان فیوچر ان کو ہم اپنے ساتھ پرماننٹ اپنے امپلائیز میں ایڈ کریں. اور اس اسٹارٹ اپ کمپنی کا بیسکلی میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں, اٹس اے ویمن لیڈ بزنس جس کے اندر ہم اسپیشلی ویمن وتھ ڈسیبلٹی کو بھی فوکس کریں, اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ لوگ ہیں جو ڈسیبلٹی کے ساتھ انگیج ہیں, ہمارے جو ٹرینرس ہیں وہ خود ڈسیبلٹی کے ساتھ ہی وہ آن لائن ہوتے ہیں اور اس طرح کے کاؤنسلنگ اینڈ مینٹورنگ سیشنز بھی چلتے ہیں.
ٹھیک, تو آپ کا یہ مشن ہے کہ آپ اپنے جیسے اور وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہو گئے, کسی نہ کسی طرح ان کو جینے کا ہنر سکھائیں اور ان کو زندگی کا مقابلہ کرنے کی طریقے سکھائیں, اور اسی طرح آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی زندگی میں کامیاب ہوں جیسا کہ آپ ہوئیں. بہت شکریہ رومیلا حمید, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے ہم پروگرام آپ کی دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک سے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی, گفتگو آپ نے سنی رومیلا حمید کی, جو پاکستان میں جو معذور افراد ہیں جو زندگی میں بہت سی چیزوں سے محروم ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے ہنر سکھا رہی ہیں. اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور میں, جہاں کے ایک ٹیلر ماسٹر ہیں تنویر, وہ بھی ایک معاشرے کے ایک محروم طبقے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ بندوبست کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں کہ پشاور کے جو ٹیلر ماسٹر تنویر ہیں وہ خواجہ سراؤں کو کس طرح باعزت روزگار کما کر معاشی طور پر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں.
کاریگر عموماً اپنا ہنر شاگردوں کو منتقل کرتے ہیں, لیکن درزی ماسٹر تنویر احمد کی کہانی قدرے مختلف ہے. وہ پشاور میں ٹیلرنگ کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی برسوں سے خواجہ سراؤں کو سلائی سکھا رہے ہیں, تاکہ معاشرے میں بنیادی حقوق سے محروم اس طبقے کو معاشی طور پر خود مختار بنایا جا سکے. درجنوں خواجہ سرا ماسٹر تنویر کے شاگرد ہیں.
یہاں پہ بازار میں میں دیکھتا تھا کہ وہ بھیک مانگتے تھے, سب سے بڑی جو بات ہے, اور ان کو لوگ تنگ کرتے تھے, ان کو گھلیاں دیتے تھے, ان کو مارتے تھے, ان پہ جو گدبازیاں کرتے تھے، ان کے مذاق اڑاتے تھے۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق پشاور شہر میں سینکڑوں خواجہ سرا ہیں جو یا تو بھیک مانگتے ہیں اور یا پھر ناچ گانے سے وابستہ ہیں۔ تنویر احمد نے اپنے چند دوستوں سے مل کر عزم کیا کہ اگر خواجہ سراؤں کو یہ ہنر سکھا دیا جائے تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ 2 سال پہلے تک سپنا بھی دوسرے خواجہ سراؤں کی طرح ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے تنویر احمد سے درزی کا کام سیکھا اور آج ان کی اپنی دکان ہے جہاں وہ دوسرے خواجہ سراؤں کے کپڑے سیتی ہیں۔
پہلے میں ناچ گانا کرتی تھی، فنکشن پر جاتی تھی، لوگ بلاتے تھے، پھر راستے میں تنگ کرتے تھے واپسی پر آ کرنا، تو اس وجہ سے لوگ ہم تانے جاتے تھے، تانے میں کہتے تھے ہمارے فیار نہیں لیتے تھے نا، کبھی اسپتال جاتے تھے تو اسپتال میں کبھی کہتے مردانہ وارڈ جاؤ، کبھی کہتے زنانہ وارڈ جاؤ، تو ہمارے ساتھ یہ مسئلے بہت ہوتے تھے۔ دل میں میرا خواہش تھا کہ میں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر لوں کہ لوگ مجھے تنگ نہ کرے، اپنے محنت کی کمائی کروں، اس وجہ سے میں نے ناچ گانا چھوڑ دیا۔
سپنا اپنے اس ہنر سے ماہانہ 10,000 روپے تک کما لیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے۔ پاکستان میں اکثر خواجہ سراؤں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور گزشتہ چند ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں 20 سے زائد خواجہ سراؤں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ سپنا مستقبل میں اپنا بڑا بوتیک کھولنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر معاشرہ خواجہ سراؤں کو عزت دے تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، جو ان کا بنیادی آئینی حق ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کا امپیکٹ چیلنج پروگرام، خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے حال ہی میں دیہی اور پسماندہ خواتین اور نوجوانوں کو اپنے کاروبار خود شروع کرنے کے لیے گرانٹس کی فراہمی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، کے پی امپیکٹ چیلنج کے نام سے۔ اس پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا کی بہت سی دیہی خواتین اور نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ نورین شاد ان میں سے ایک ہیں۔ وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔
اس پروجیکٹ میں یہ ہوا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا کے پی امپیکٹ چیلنج کے نام سے، کہ جو جتنے بھی ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس کوئی یونیک آئیڈیاز ہیں، جن کو وہ اپنے لائف میں جیسے ایز اے ڈریم لے کے چل رہے ہیں اور اس کو وہ جو ہے وہ اکمپلش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا وہ ڈریم پورا ہو، تو اس کے لیے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ دی گئی ہے، جو کہ اب تک 300+ نوجوانوں کو دی گئی ہیں میرے سمیت۔ تو ہم سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے آئیڈیاز پہ اپلائی کیا تھا۔ تقریباً میں نے 2018 میں جنوری میں اپلائی کیا تھا۔ کے پی امپیکٹ چیلنج نام ہے اس پروجیکٹ کا، اور یہ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ کی طرف سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا۔ لمز جو یونیورسٹی ہے لاہور میں، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، ان کے باہم اشتراک سے یہ انیشیٹو لیا تھا کے پی گورنمنٹ نے۔ جو بھی اس کی فنڈنگ وغیرہ گرانٹ ہے وہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملی۔
تو اس کی اپلائی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟
انہوں نے مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر بھی، پیجز پہ بھی، اور اپنی ویب سائٹ انہوں نے ایک بنائی تھی اس پر بھی، اور میرے خیال میں کچھ اخبارات میں بھی انہوں نے اشتہار دیے تھے فارمز کے، اور وہ فارم فل کر کے جو ہے وہ سبمٹ کرنا تھا۔ تو ایک نمبر مجھے ملا جس پہ واٹس ایپ کرنا تھا، میں نے واٹس ایپ کیا فارم، اور آفٹر 1 منتھ مجھے ایک انیشیل اسکریننگ کال آئی تھی ان کی طرف سے، اور اس اسکریننگ کال میں ان سے چند سوالات کیے گئے تھے پروجیکٹ سے ریلیونٹ، جو میں نے آئیڈیا ان کو پچ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کی نیکسٹ ای میل کا ویٹ کروں۔ اس کے بعد نیکسٹ ای میل ہمیں آفٹر 2 منتھ آئی، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز پچ کرنے ہیں ان فرنٹ آف ججز پینل ان پشاور پی سی۔ میں پھر اس میں آئی تھی، وہاں پہ ہم ٹوٹل 100 لوگ تھے جنہوں نے وہ آئیڈیا پچ کیا تھا۔ آئی واز سلیکٹڈ امنگ دیم۔
اپنے بزنس پروجیکٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے نورین شاد نے کہا،
آئیڈیا میرا بیسکلی یہ تھا کہ میں ایک اسٹچنگ یونٹ بنانا چاہ رہی تھی خیبر پختونخوا میں, کیونکہ پنجاب میں اسٹچنگ یونٹس اور سندھ میں بھی کراچی وغیرہ میں آپ کو کافی ملیں گے اسٹچنگ یونٹ, کیونکہ امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ریلیونٹ بزنسز کو, اسکولس کو, کالجز کو, انسٹیٹیوٹس کو, ان پرووائڈنگ یونیفارم اینڈ آلسو سم بوٹیک ان پرووائڈنگ کلوتھ. تو میں اس ٹائپ کا ایک اسٹچنگ یونٹ بنانا چاہ رہی تھی جس میں بیسک فیسلٹی ٹیلرنگ کی بھی دی جائے آن لائن ٹیلرنگ تھرو ویب سائٹ اینڈ ایپ, جس میں آپ جو ہیں وہ جو آپ کا انڈیویجول کسٹمر ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے کہ وہ اپنے ٹیلرنگ کے جو ان کو ایک آرڈرنگ سسٹم میں مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہ ہو. اس کے علاوہ یہ تھا کہ انسٹیٹیوٹ لیول پہ ہم انسٹیٹیوٹ کو خیبر پختونخوا کے اندر ہی یونیفارم جو ہیں وہ پرووائڈ کریں بجائے اس کے ان کو پنجاب سے لینے پڑے یا فیصل آباد سے جا کے لینے پڑے, تو ہم خیبر پختونخوا میں ایسا سیٹ اپ بنائیں. اسکول کے جو یونیفارمز ہوتے ہیں, انسٹیٹیوٹ کے یونیفارم ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں نرسز کے ہوتے ہیں, اسی طرح سے جیسے آپ کے آرمی کی یونیفارمز ہوتے ہیں, ایس سی کی یونیفارمز ہوتے ہیں, لائک میرا ایک براڈ اسپیکٹرم آئیڈیا.
نورین چاد نے بتایا کہ انہیں اب تک 13 لاکھ روپے کی گرانٹ مل چکی ہے جس کی مدد سے وہ یہ پروگرام شروع کر رہی ہیں, جس میں سب سے زیادہ اہم ان کا خرچ مشینوں پر ہوگا.
جو میرے پروجیکٹ کی سب سے مہنگی چیز ہے وہ اکوپمنٹ ہے, مشین جو ٹیلرنگ مشین ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس امپلائمنٹ آئے گی تو ان کی سیلریز ہوں گی, کیونکہ جو ٹیلرز ہوتے ہیں ایکسپرٹ ٹیلرز ہوتے ہیں. تو میرے مائنڈ میں ایک ویژن یہ ہے کہ ایک ہمارا آؤٹ لیٹ ٹائپ ریسپشن ایریا ہونا چاہیے جس میں آ کے لوگ ہم سے بات کریں, آرڈر دیں, آرڈر پک کریں, اور بیک اینڈ پہ سارا ورک اسٹیشن ہونا چاہیے. اسٹارٹ میں ہم لوگ جو ہے ابھی لیڈیز ٹیلرنگ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ لیڈیز ٹیلرنگ جو ہے وہ زیادہ مطلب کپڑے سلواتی ہیں بہ نسبت میلز کی, کیونکہ ابھی اسٹارٹ میں ہم نے جو ہے وہ تھوڑا پروفٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ وہ اس پروجیکٹ کو پشاور سے شروع کریں گے, جس کے بعد وہ اس کی برانچز دوسرے شہروں میں شروع کریں گی.
ہمیں اسلام آباد سے ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فرنچائزنگ اسلام آباد یا ایم لاہور اسٹارٹ.
یہ تھی خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے پروگرام امپیکٹ چیلنج کے تحت حال ہی میں اپنے بزنس پروجیکٹ کے لیے 13 لاکھ روپے کی گرانٹ حاصل کرنے والی خاتون نورین شاد. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکی ریاست ٹیکسس میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ تعلیمی اداروں میں کلاسز شروع ہو گئی ہیں. ان تعلیمی اداروں میں ایک ایسا ایلیمنٹری اسکول بھی شامل ہے جس کا نیا نام اب یہاں تعلیم حاصل کرنے والی امریکی نسل کے لیے پاکستان سے تعارف کا باعث بنے گا. سنیے اس رپورٹ میں.
کا نام دیا گیا ہے. سن 2017 میں اس اسکول کو نوبل انعامی یافتہ ملالہ یوسفزئی کا نام دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے پورٹمین اسکول ڈسٹرکٹ کے سپرنٹینڈنٹ نے ملالہ یوسفزئی کو تعلیم کی ایک سچی قدردان کہا تھا. ایک ایسی شخصیت جن کی خصوصیات وہ اپنے طالب علموں میں دیکھنا چاہیں گے. اپنے پہلے تعلیمی سال کا آغاز کرنے والے ملالہ یوسفزئی ریاست ٹیکسس کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے شہر شوگرلینڈ کے ایک نئے ایلیمنٹری اسکول کو ملالہ یوسفزئی کا نام دیا گیا ہے. سن 2017 میں اس اسکول کو نوبل انعامی یافتہ ملالہ یوسفزئی کا نام دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے فورٹ بینڈ اسکول ڈسٹرکٹ کے سپرنٹینڈنٹ نے ملالہ یوسفزئی کو تعلیم کی ایک سچی قدردان کہا تھا. ایک ایسی شخصیت جن کی خصوصیات وہ اپنے طالب علموں میں دیکھنا چاہیں گے. اپنے پہلے تعلیمی سال کا آغاز کرنے والے ملالہ یوسفزئی اسکول کے اساتذہ دنیا کی سب سے کم عمر ترین نوبل ایوارڈ یافتہ پاکستانی شخصیت کو بچیوں کی تعلیم کے لیے عزم اور جدوجہد کی علامت سمجھتے ہیں.
ہم بہت پرجوش ہیں کیونکہ آج ہمارے نئے اسکول کا پہلا دن ہے, یعنی ہم آج ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. ہمارے اسکول کا نام ملالہ یوسفزئی رکھنا اعزاز کی بات ہے.
دوسری جانب ملالہ یوسفزئی ایلیمنٹری میں زیر تعلیم بچوں کے والدین بھی اس بات پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے نظر آئے کہ ان کے بچے اس اسکول کے ابتدائی بیچ میں شامل ہیں.
ہمیں بہت فخر ہے کہ اسکول کا نام ملالہ کے نام پر رکھا گیا, کیونکہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہترین کام کیے ہیں, اور یقیناً یہ ایک اچھا موقع ہوگا ان کے کام کو سمجھنے کا.
ہر انٹائر لائف
آج یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا امریکہ جیسے ملک میں انوگریشن ہو رہا ہے. پاکستانیوں کے لیے تو اسپیشلی بہت ہی فخر کی بات ہے کہ یہاں پر ملالہ یوسفزئی فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے اندر انٹروڈکشن ہو رہا ہے اسکول کا.
فرسٹ آف اسکول ہے یہاں ملالہ میں, اور میری بیٹیاں پڑھتی ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے.
اس وقت ملالہ یوسفزئی ایلیمنٹری کی عمارت زیر تعمیر ہے. اس کے مکمل ہونے تک یہ اسکول ایک دوسرے اسکول کی عمارت میں کام کرے گا. عامر احمد خان, وائس آف امریکہ, ہیوسٹن, ٹیکسس.
پاکستان کے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے اٹلی میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس 1964 میں قائم کیا تھا. تقریباً 50 سال بعد امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ڈاکٹرز اسی طرز کا ادارہ پاکستان میں فزکس اور ریاضی کی تعلیم اور تحقیق کے لیے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سنتے ہیں نخبت ملک کی اس رپورٹ میں.
آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستان امریکہ کو ڈاکٹرز مہیا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے, اور امریکہ میں رہنے والے کچھ پاکستانی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ایسی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے جو ریاضی اور سائنس سے متعلق ہے.
اگر پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو کسی سیاست دان کے تھرو نہیں آئے گی, تبدیلی بہترین دماغوں سے آئے گی. اور اتنی ہمارے ملک کے ظاہر ہے it's 250 million or 220 million people, تو اس میں بہترین دماغ تو موجود ہیں, وہ جولز تو موجود ہیں. کیا ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے, اور کیا جب نشاندہی ہو جائے تو ہم ان کو وہ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں.
42 سال پہلے امریکہ میں قائم ہونے والی تنظیم ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ یا اپنا کے ساتھ اس وقت تقریباً 17,000 پاکستانی ڈاکٹرز منسلک ہیں. 35 علاقائی چیپٹرز پر مشتمل اس تنظیم کے لیے ہر سال ایک نیا صدر منتخب ہوتا ہے جو پاکستان میں فلاح و بہبود کے لیے جاری منصوبوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ تنظیم کے لیے ایک نئی جہت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان میں فزکس اور ریاضی کی تعلیم اور تحقیق پر توجہ اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے.
ہمارا گول ہے $10 million کی انڈاؤمنٹ کرنا, جس سے ہم بہترین دماغ جو پاکستان میں ہیں ان کو ایک انوائرمنٹ دے سکیں کام کرنے کا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک فزکس اور میتھس کا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں, جو ڈاکٹر عبدالسلام کی ڈریم تھی جو انہوں نے پھر اٹلی میں بنایا.
انیشل اسٹیج پہ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم خود ہی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, مگر یہ کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ بھائی ٹائم کے حساب سے اٹ ول گرو, بیکاز ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرنور اور پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کولابریٹ کیا ہے.
اپنا تنظیم کی طرف سے اس انسٹیٹیوٹ آف انوویشن اینڈ ریسرچ کے منتظمین کو امید ہے کہ پاکستان میں ریاضی اور فزکس کے لیے ایسا ادارہ حکومتی مدد کے بغیر بھی کھولا جا سکتا ہے, لیکن پاکستانی حکومت کا اسے تسلیم کرنا سب سے اہم نقطہ ہوگا.
اور اس میں حکومت آپ کو روکے گی نہیں, حکومت آپ سے تعاون بھی کوئی خاص نہیں کرے گی, حکومت آپ کو روپیہ بھی نہیں دے گی, لیکن اگر یہ روپیہ کہیں سے آ سکتا ہے تو پھر اس اور جو پھر حکومت تسلیم کرے اس کو مانے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دیوار توڑ چکے ہوں گے.
پاکستان میں ریاضی اور فزکس کی صورتحال اساتذہ اور مبصرین کے نزدیک حوصلہ افزا نہیں ہے. پاکستان میں رٹے کے طرز تعلیم کے چیلنجز کو عبور کرنے اور سائنسی ترقی کے لیے پاکستان میں سائنس اور ریاضی کی جڑیں مضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, اورلینڈو, فلوریڈا.
12 دن بچے ہیں اور سیزن 2 کے انتظار میں تو پورا یڑپٹ ہو گیا.
سیکرٹ گیم سیزن 2 نیٹ فلکس پر ریلیز ہو گیا. تفصیل سنیے فکر و فن میں.
وہ سیزن 1 کی کہانی یاد ہے, یہ پورا لفڑا چالو ہوا ایک فون کال کے ساتھ.
جدید دور میں جہاں زمانے نے اپنے انداز بدلے ہیں, وہیں فن کی دنیا میں بھی مسلسل نئے تجربے کیے جا رہے ہیں. انہی میں ایک رواج پاتا رجحان ویب سیریز کا بھی ہے. سیکرٹ گیم کی نئی سیریز نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے. نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی اس سیریز کے سیزن 1 میں سیف علی خان اور نواز الدین صدیقی کے ساتھ رادھیکا آپٹے مرکزی کرداروں میں نظر آئے, جو کہ کل 8 قسطوں پر مشتمل تھی.
ہیلو, کون کہتے ہو بھائی, کہاں؟
پہلے سیزن کے بعد اس کی مقبولیت کا اندازہ کرتے ہوئے نیٹ فلکس نے دوسرے سیزن کے لیے 100 کروڑ بھارتی روپے ادا کیے, جو کسی بھی بھارتی سیریز کے لیے اب تک ادا کی گئی سب سے بڑی رقم ہے.
اس پہ لکھا ہے کہ جنگ کا وقت آ گیا.
جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں آپ کو.
سیکرٹ گیم کی دوسرے سیزن کا شائقین کو بے صبری سے انتظار تھا. لوگوں نے گھڑیاں گننا شروع کر دی, اور جیسے ہی ریلیز کی تاریخ کا اعلان ہوا اس سیزن کے شائقین نے ہلا بول دیا. بھارت میں یہ سیزن 15 اگست کو ریلیز ہوا, لیکن مقامی وقت میں فرق کی وجہ سے برطانیہ, کینیڈا اور امریکہ میں شائقین کے لیے یہ 14 اگست ہی کو دستیاب تھا, اور لوگوں نے اپنی اس خوشی اور پہلی قسط کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار سماجی ویب سائٹس پر کھل کر کیا.
لائف حرام ہو گئی تھی سردار جی, جیسے باپ کی ہونے والی ہے.
सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कालकी कोचलन और 3500 की कास्ट दूसरे सीजन का हिस्सा है। इसकी शूटिंग 112 लोकेशंस पर 110 रोज तक जारी रही। ये सीजन भी 8 किस्तों पर मुश्तमिल है और इसका आगाज शायकीन की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक वहीं से हुआ जहां पे पहले सीजन का इख्तिताम हुआ था।
25 दिन है, बचा लेना अपने शहर को।
25 दिन क्या होगा 25 दिन में?
इसके लिए शायकीन की बेताबी का अंदाजा करते हुए भारत में बास स्मार्टफोन्स कंपनियों ने अपने सारिफिन के लिए इसे 14 अगस्त ही को फराहम कर दिया था।
मैं छोटा सा था, कोई 10-11 साल का,
और को ने बहुत बड़ा चीज सीखा।
तुझे जिंदा रहने का है तो डेयरिंग कर।
सादिया देवरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपकी दुनिया का वक्त अब खत्म हुआ। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरट गिल और इंजीनियर थे जस्टिन ट्वीट्स। यास्मीन जमील को आज का प्रोग्राम समेटने की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।